السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام دین دنیا اور ہم کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، آج کا موضوع ہمارا حج کے بارے میں ہے، اسلام، مسلمان اور حج. بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر انسان چاہے کہ وہ دنیا میں اپنا وہ رول پلے کرے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اس وقت اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، تمام انسانوں سے، ہماری ارواح سے، ہماری روحوں کو جمع کر کے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان، ہم سے عہد لیا گیا. کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کے عبد بن کے نہیں رہو گے، شیطان کے اشاروں پر نہیں چلو گے، شیطان کی پسند کے کام انجام نہیں دو گے، شیطان کے مطلب کی بات نہیں کرو گے، اس کے عبد بن کے نہیں رہو گے، یعنی جو اس کے احکامات ہیں اس کی پیروی نہیں کرو گے، شیطانی انکلینیشنز کی طرف نہیں جاؤ گے. یہ ہم سے عہد لیا گیا ہے. دنیا میں آ کر ہم وہ عہد بے شک بھول جائیں، لیکن جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو وہ عہد ضرور اس کو یاد دلایا جائے گا. بلکہ سب سے پہلے جب ملک الموت آ کے توبہ کا دروازہ بند کر رہا ہے تو فوراً ہی وہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں انسان کو. پھر اس کے بعد انسان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو کس لیے آیا تھا وہ اس دنیا میں اور کیا لے کر وہ جا رہا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت سمجھنے کا فائدہ کچھ نہیں. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا سے کوئی بھی شخص بغیر ایمان کے نہیں جاتا، جو شخص بھی جاتا ہے ایمان پہ جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے مومن نہ ہو. لیکن وہ ایمان کسی فائدہ کا نہیں جبکہ ملک الموت کی شکل دیکھ کر انسان ایمان لے آئے کہ اب میں ایمان لایا، تو اس وقت ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہے. ایمان کا فائدہ اس وقت ہے جب اس دنیا میں انسان رہ رہا ہے اور فری ول سے، اپنی آزاد مرضی سے اللہ کا عبد بننے کو قبول کر لے. ناظرین کرام، انسان دو مین چیزوں کا حامل ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اور جسم کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو جسم کے بھی دو حصے ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے، چھپا ہوا حصہ ہے. اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے ہمیں چہرہ نظر آتا ہے، اس کے بال نظر آتے ہیں، اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں، اس کے پاؤں نظر آتے ہیں، اس کے بازو نظر آتے ہیں، اس کا سینہ نظر آتا ہے، یعنی جو فرنٹ ہے اس کو وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ظاہر کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہی انسان ہے، لیکن ہمارے وجود میں جو ہماری زندگی کا باعث بنا ہے اور جو مین انسان کا جس کی زندگی کا دار و مدار ہے جس کے اوپر، وہ ایسا وجود ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہمارے سر میں چھپا ہوا ہمارا دماغ ہے جس کے اوپر ہماری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ہمارے سینے کے اندر چھپا ہوا ہمارا دل ہے، وہ انسان کا مثال کے طور پہ میدہ ہے، اس کی انتڑیاں ہیں، اس کا پتہ ہے، اس کی تلی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی کو چلائے ہوئے ہیں، انٹسٹائنز ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو چلا رہی ہیں. اور لیور ہے، لیور دیکھیں آج کل مطلب ہے جوائنٹس اور یہ ہیپیٹائٹس وغیرہ کی بیماریاں عام ہوئی ہیں، تو ایک ایک چیز کا تلی کا ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے. ایک اپینڈکس کا درد ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی آنت ہے، اس سے کتنا بڑا پرابلم ہمارے لیے بن جاتا ہے. یہ ہمارے اندر کا جو وجود ہے یہ چھپا ہوا وجود ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن جسمانی حوالے سے ایک جسمانی چیز ہے. اسی طریقے سے انسان کے جسم کے ساتھ ایک اس کی روح چھپی ہوئی ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہے اور جو اس جسم کے ساتھ اٹیچ کر دیا، جسم کو اس روح کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تاکہ وہ امور جو انسان اس دنیا میں انجام دینا چاہتا ہے وہ انجام دیں. انسان کی روح کے اثرات اس کے جسم پہ ہیں اور انسان کے جسم کے اثرات اس کی روح پہ ہیں. دین اسلام ایسا دین نہیں جیسے باقی تمام مذاہب اور ادیان آ گئے ہیں اور آپ نے ان کو کچھ عبادات کرنی ہے، کچھ اپنے ریچولز کو انجام دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ ایک اچھا انسان بن کر پروو کر دینا ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی ہیں. آپ سنڈے کو چلے گئے تو آپ کرسچن چرچ میں تو کرسچن ہو گئے، سنگاگ میں اگر آپ سیٹرڈے کو چلے گئے تو آپ جو ہو گئے. لیکن صرف جمعے کو نماز پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. اسلام ایک وے آف لائف کا نام ہے جس کے لیے آپ نے پوری زندگی کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایک ایسی زندگی میں جہاں اللہ کے احکامات، اللہ کی پسند اور ناپسند کو فوقیت حاصل ہے اور ہماری پسند اور ناپسند اللہ کی پسند کے ساتھ میچ ہو جاتی ہے. دین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کہہ دے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہوں تو میں مسلمان ہوں، یا میں نماز پڑھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں. نہیں، انسان کی سوچ کے دائرے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. جب اللہ کے اوپر ہم نے اعتقاد لے کر آنا ہے تو اللہ کی پسند اور ناپسند کے ساتھ خود کو میچ کرنا ہے. جب اس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر خود بخود وارد ہوتی ہیں، خود بخود اللہ کی نعمتوں سے انسان سرفراز ہوتا ہے، پھر دنیا کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ روح ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ ہماری زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ جب یہ روح سیپریٹ ہو جاتی ہے جسم سے تو ہم کہتے ہیں جسم مردہ ہو گیا، وہی جسم جس سے ہم ہاتھ ملانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، وہی جسم جس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی تھی، جب روح اس سے الگ ہو جاتی ہے اسی جسم کو دیکھ کر انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، اسے دوری بھی اختیار کرتا ہے، قریب بھی نہیں، بھائی مردہ ہے، اس کے بچوں کو قریب نہیں آنے دینا، خواتین کو قریب نہیں آنے دینا، خوف زدہ نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، حالانکہ جب زندگی میں تھا تو اسے ڈرنا چاہیے تھا، مرنے کے بعد کیا ڈرنا، لیکن یہی جسم ایسا ہے کہ جب انسان کی روح الگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اب جلد از جلد اس کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، اب اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اس کو جا کر قبر میں اتار دیا جائے تاکہ سکون پالے، وہ بھی سکون پالے، ہم بھی سکون پالے، چونکہ اب گریہ وزاری بہت ہو چکی، بہت تکلیفیں دیکھ لی ہم نے، بہت آہوزاری کر لی، اب خاموشی ہو جائے۔ اس کے بعد لوگ آ کر گھر میں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور وہاں پہ اس شخص کا جو حساب ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے انسان اس کے لیے پہلے سے اگر تیاری کیے ہوئے ہو تو پھر تو انسان فائدے میں رہ جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی تیاری نہ ہو تو وہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ دین اسلام میں دو مین پہلو ہیں، ایک اعتقاد توحید کے اوپر، عدل کے اوپر، نبوت کے اوپر، امامت کے اوپر اور قیامت کے اوپر، اصول دین، اور یہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت در حقیقت دو چیزوں سے اٹیچ ہیں، ایک توحید ہے اور ایک قیامت ہے، نبوت اور عدل توحید کے ساتھ اٹیچ ہیں، امامت بھی نبوت کے ساتھ اور توحید کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی توحید کا ہی حصہ ہے۔ توحید کی تکمیل عدل کے اوپر یقین رکھنے سے، نبوت کے اوپر اعتقاد رکھنے سے، امامت کے اوپر اعتقاد رکھنے سے، اور دوسرا قیامت کا ہے کہ روز قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے اوپر جو اعتقاد ہے اس کے لیے پھر انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، ایک رول دی ہیں کہ اللہ کے اوپر کس طرح اعتقاد، کچھ لوگ ویسے ہی اپنی سوچ اور فکر میں حالات اور واقعات کا جب تجزیہ کرتے ہیں ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں جو اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے معبود سے ملا دیتے ہیں کہ تو تیرا بھی کوئی معبود ہے، انسان خود تگ و دو اور جستجو شروع کر دیتا ہے، کیا میرا کوئی معبود ہے، یہ ساری کائنات میں ہر چیز کا ایک مالک اور خالق موجود ہے، کیا میرا بھی کوئی مالک اور خالق موجود ہے، یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس سے انسان کی زندگی کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ کوئی مالک اور خالق موجود ہے تو پھر ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، انجوائے کرو دنیا کو، لائف کو، بیکاز یو اونلی لیو ونس، ایک دفعہ کی زندگی ہے، انجوائے کرتے رہو، لیکن اگر کوئی مالک اور خالق موجود ہے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس مالک اور خالق نے ہمیں کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے یا بغیر مقصد کے خلق کیا ہے۔ ہم خود بھی کوئی چیز اگر بناتے ہیں تو بغیر مقصد کے نہیں بناتے، ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے، پھر ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ میرے معبود کا کیا ایم اینڈ آبجیکٹیو تھا، اس نے کس ایم اینڈ آبجیکٹیو کی خاطر مجھے خلق کیا ہے، وہ ایم اینڈ آبجیکٹیو میں کیسے اچیو کر سکتا ہوں۔ انسان یہیں سے جب دیکھتا ہے اللہ کی ان بیش بہا نعمتوں کو دنیا میں، میں گزشتہ دنوں ہماری ایک چھوٹی بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اس بچوں کی کلاس میں ہم نے رکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہر کلاس میں ہر ویک اینڈ پہ ایک حدیث لکھ کے لے کر آتے ہیں، خود جا کے انٹرنیٹ پہ سلیکٹ کرتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تقریباً 7 سال سے 11, 12, 13 سال کے بچے ہیں، اور جن بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ان بچوں کو ہم نے اکٹھا کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ویکینڈ پہ وہ ایک حدیث لکھ کر لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ حدیث ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پوچھیں بھی کہ آپ ایکسپلین بھی کریں، تو بعض بچے بڑی اچھی ایکسپلینیشنز بھی ان کی دیتے ہیں، اور ان حدیثوں کے بیچ میں سے کئی دفعہ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں، ایسی باتیں نکل آتی ہیں جو انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہیں، انسان کی روح کو مطمئن کر دیتی ہیں، وہ پہلو نکل آتے ہیں جو بچے جب سناتے ہیں اور خود ہم جب سنتے ہیں بار بار، ان احادیث میں خود ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کے باطن کو منور کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں، یہ آئے میں اتھار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ ان احادیث اور روایات میں کئی دفعہ ایسی باتیں نکل کے آتی ہیں جو انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ زندگی ایک ایسی زندگی، کیسی زندگی ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو ایک بچے نے ایک حدیث سنائی قرب الہی کے بارے میں، اللہ کے قریب ہونے کے بارے میں، کہ اللہ، تو میں نے سوال کیا بچوں سے کہ بتائیں، یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے احساس ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، یا ہمیں اللہ کو کیسے محسوس کریں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، یعنی کس چیز سے احساس ہوتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ بچی چھوٹی بچہ 12-13 سال کا بچہ وہ فوراً کہتا ہے مولانا ہمیں اس طرح احساس ہوتا ہے کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہم کی قبولی دعاؤں کی قبولیت ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ ہمارا معبود ہماری بات کو سن رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا مالک ہمارے قریب بھی ہے اور ہم بھی اس کے قریب ہیں کہ ہماری آواز ہمارے دل کی آواز کو وہ سن رہا ہے، میں اونچا نہیں چیخ رہا، میں چلا نہیں رہا، وہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ تو اب یہ بذات خود ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان اللہ کے قرب کو کیسے محسوس کرے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معبود کو محسوس کرتے ہیں، تکلیف میں، تگ و دو میں، مصیبت میں، مشکل میں، فوراً دل خود بخود، چاہے اللہ کو جو نہیں مانتے ان کا دل بھی اسی طرف جاتا ہے۔ چھٹے امام غالباً امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو خدا کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا تھا، کہا کبھی تمہارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مچھلیاں پکڑتا ہوں دریا پہ جا کر۔ کہتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے تمہاری کشتی طوفان میں گر گئی ہو؟ کہتا جی ایسا ہوا ہے۔ کہتا ہے اس وقت تمہیں زندگی سے نا امید ہو گئے؟ کہتا جی بالکل ایسا بھی ہوا تھا۔ کہتا اس نا امیدی میں تمہارے دل نے کسی کو پکارا یا کسی کی طرف رجوع کیا؟ کہا جی کیا تھا۔ کہتا ہے وہ جس کی طرف رجوع کیا تھا وہی تمہارا معبود ہے، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ جسم یا عقل یا سوچ یا فکر دنیا کے جھمیلوں میں گم ہو کے اللہ کو بھول سکتی ہے، لیکن روح تو اللہ کو نہیں بھولے گی نا، روح تو عالم ملکوت سے ہے، ملائکہ کی دنیا سے ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 124,000 انبیاء اور مرسلین کی جو تعلیمات ہیں اس طرف رجوع کریں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس طرف رجوع کریں، ائمہ اطہار کی جو تعلیمات ہیں اس طرف رجوع کریں، یہ اہم چیز ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے جو عبادات رکھی ہیں دین اسلام کی، بالخصوص عبادات جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ تمام عبادات کا مقصد ہی یہی ہے اگر اس کو نچوڑ دیکھا جائے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف کریں۔ میں کہوں گا کہ جس طرح ہمیں جسم کا یہاں پر پرابلمز ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے، بہت وافر پیسہ ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے، اور ہماری انٹرٹینمنٹ بھی کھانا پینا ہی رہ گیا ہے، اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان کا ویٹ جب انکریز ہوتا ہے اور جسم سست پڑنے لگتا ہے، تو ہم جسم کو دوبارہ اس سستی سے نکالنے کے لیے، چستی کی طرف لانے کے لیے، اس موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، اپنے جسم میں وہ توانائی اور تندی لے کر آنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائزز کرتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز، ہم جم کو جوائن کر لیتے ہیں، یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ جم کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے روح کے لیے بھی کچھ ایکسرسائزز کی ضرورت ہوتی ہیں، ہماری سول کے لیے کچھ ایکسرسائزز کی ضرورت ہے، ہماری اسپریچول ایکسرسائزز، یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام عبادات وہ اسپریچول ایکسرسائزز ہیں جو ہماری سول کو ترقی دیتی ہیں، اور ان کے وہ پہلو موجود ہیں لیکن صرف انسان اس کی طرف متوجہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ تو ہو گئی ہماری تمہید، اب ہوتا کیا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی جمعے کی نماز بڑی اہم ہے، جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے وتیرہ بنا لیا، زندگی کی رسم بنا لی، اور کوئی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کوشش کرنی ہے جمعہ ضرور پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن صبح اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، جہاں جن ممالک میں چھٹی ہوتی وہاں پہ تو اور آسان ہے، یہاں پہ تھوڑی ڈفیکلٹی ہو جاتی ہے، تو انسان صبح ہی نہا کے جاب پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ چھٹی لے کے آ جاتا ہے، اس کے بعد ٹوپی سر پہ رکھی، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جناب اللہ اکبر، جمعے کی نماز پڑھی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی رسم، میں نے اپنی کام پورا کر لیا، جمعے کی نماز پڑھ لی، یا دوسری نمازیں یا عبادات ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں جی 2 بجے شروع کرنا ہے اور 3 بجے ختم کرنا ہے، 1 بجے شروع کرنا ہے، 2 بجے ختم کرنا ہے، 5 سیکنڈ 10 منٹ اوپر ہو گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ نماز درست ہے، آپ نے نماز تو پڑھ لی، اپنے ٹائم تو دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، لیکن وہ اٹیچمنٹ کیا مجھے حاصل ہوا؟ ہماری تمام عبادات مکتب تشیع میں کیا ہوتا ہے، کس چیز ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت فجر کی، قربتاً اللہ، ظہر کی نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، ہم حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹیو اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ کے قریب کر بھی رہی ہے یا نہیں، ہم اس سے گیج نہ کریں کہ میں نے کتنے رکعت نماز پڑھی، میں کتنے دن نماز پڑھتا رہا، میں کتنے سالوں سے نماز پڑھوں، یہ چیز نہیں ہے گیج، یہ دیکھیں مجھے اللہ کے قرب کس کے حد تک حاصل ہوا ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوا ہوں۔ اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس چیز کے انسان قریب ہوتا ہے نا، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز، اس کی ایٹریبیوٹ ضرور انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہیٹر کے قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ उसके अंदर हीट पैदा होगी, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, वो बॉडी टेम्परेचर का राइज होना बता देगा कि मैं इस वक्त हीटर के करीब हूँ। और अगर किसी कूलर या एयर कंडीशनर के करीब होगा तो वो क्या करेगा, कूलर क्या करेगा, आपको टेम्परेचर को डाउन करेगा, टेम्परेचर का नीचे जाना आपको बताएगा कि आप उसके करीब हो गए हैं। अगर इंसान यूनिवर्सिटी के करीब होता है, यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, तो आपके इल्म में इजाफा बता देगा कि आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है। अगर आपने हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कुर्ब इख्तियार किया है, आपकी सेहत बता देगी कि आपने एक डॉक्टर के साथ कुर्ब इख्तियार कर लिया है। अगर किसी पार्क के करीब हैं, ग्रीनरी के इलाके के करीब हैं, आपकी सेहत बता देगी कि आपके ऑक्सीजन की ज़्यादा वाफर मकदार मिल रही है, साफ आबो हवा मिल रही है। यह आपको बता देगी कि आप एक ऐसे इलाके के करीब हैं जहां ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा है। नाज़रीन, ऑक्सीजन का जब जिक्र आया, ये पौधे बहुत बेहतरीन चीजें हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और उसमें ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है, बहुत सी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, इंसान सांस ले रहा है तो वो भी ऑक्सीजन को इनहेल करता है और एक्सेल जो बाहर निकालता है, एक्सेल करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और भी कई चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन पौधे क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इतने सारे लोग जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, मैं क्यों ऑक्सीजन बनाऊँ। नहीं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है और उसको दोबारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके फिजा में छोड़ देता है। एक मोमिन की जिंदगी भी ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए, एक मोमिन की जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि वो माशरे की कार्बन डाइऑक्साइड, माशरे के गुनाह, माशरे की बुराइयां, माशरे के नकायस, उनको जब उसका सामना करना पड़ता है तो यह नहीं होता कि कुछ अरसे के बाद वो खुद वो गलतियां करने लग जाता है। फलाने ने मेरे साथ चीट किया, उसने चीट किया, फलाने ने बुराई की, फलाने ने की, अब मैं भी बुराई शुरू कर दूं, क्यों, जब बुराई करूंगा तो मेरे साथ कोई बुराई नहीं करेगा। नहीं, मैं देखता हूं कि मैंने अपना वो स्टेटस जो अल्लाह ने मुझे मोमिन होने के नाते ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करने का अता किया था, क्या मैंने वो स्टेटस छोड़ दिया, क्या मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, क्या मैंने वो जिम्मेदारी जो अल्लाह की तरफ से एक मोमिन की लगाई गई है कि वो अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर करके, ये अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर क्या करता है, माशरे की बुराइयों को निकालता है और अच्छाइयों को में इजाफा करता है। हर शख्स अगर बुराई की, अब कई एक आम तौर पे माशरे में जो चीज़ राइज होती जा रही, कुछ लोग होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा जल्दी खा लेते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और वो गुस्से में आके क्या करते हैं, वो जनाब हर काम थोड़ी देर बाद वो देखते हैं यार गुस्सा मैंने खाया, सब लोग चुप करके बैठ गए, खामोश हो गए, हर आदमी कोने में दुबक गया, कितनी अच्छी बात है मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया और सब लोग अपने कोनों में घुस गए, वो बड़ा खुश होता है, जी मेरे गुस्से की वजह से बड़ा काम चल गया। और कुछ अरसे बाद क्या होता है, वो अपनी आदत बना लेता है, आदत सानिया उसकी बन जाती है कि वो गुस्सा खाने लग गया हर चीज़ में। दुरुस्त है, जवानी में काम चल जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में यही गुस्सा आके इंसान के लिए अजाब और मुसीबत बन जाता है। क्यों, जब बुढ़ापे में वो पहुंचता है, जब उसके फवायद से लोगों का इस्तेफादा करना कम हो जाता है, जब उसकी कमाई कम हो जाती है, जब लोगों की देखभाल वो कम कर सकता है, उस वक्त जब वो गुस्सा खा रहा होता है, लोग उससे किनारा कश होना शुरू हो जाते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो होंगे, शर्रुन्नास, मेरी उम्मत के कौन होंगे जिनके शर की वजह से लोग उनका एहतराम करेंगे। माफी चाहता हूं नाज़रीन, शर की वजह से, कि अगर उनका एहतराम ना किया गया तो वो माशरे में शर फैलाएंगे, गुस्सा कर रहे हैं, इसके गले पड़ रहे हैं, उसके गले पड़ रहे हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती पड़ रहे हैं, ये हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ अफराद मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कि मेरे थोड़े गुस्से से सब लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं, लोग अपनी इज्जत से डरते हैं, लोग किसी से नहीं डरते। लेकिन ये जब कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद जब बुढ़ापा आता है, उस वक्त क्या होता है, यही लोग जो गुस्सा खाते हैं, या इनको डायबिटीज हो गई होती है, या इनका दिमागी मतलब है हालत ख़राब हो जाए, चूँकि अच्छे लोग तो इनसे चले जाते हैं, इनके करीब वही आएगा जिसका कोई मतलब होगा, जिसका कोई मकसद होगा, और वो भी खुद भी समझते हैं कि मेरे करीब क्यों कोई आएगा। अच्छा दोस्त गंवा देना, अच्छा रिश्तेदार गंवा देना, अच्छा साथी गंवा देना, इस दुनिया में, इस तंगी के दौर में, इस रिसेशन के दौर में, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बढ़कर बदबख्ती कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इंसान ये है कि इंसान को चाहिए वो खुद पर काम करता रहे, यही तज़किया नफ्स है, यही तकवा और परहेजगारी के उसूल और कवायद और ज़वाबित है जो दीन हमें सिखाता है, कि अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते चले जाओ। والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہ ذات ہے جس نے ام القرا کے رہنے والوں میں ان میں سے ایک نبی بھیجا جو کیا کرتا تھا, یتلو علیہم آیاتہ, آیات قرآنی کی ان کے لیے تلاوت کیا کرتا تھا, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا, ان کے وجود کی برائیوں آلائشوں کو اور غلط چیزوں کو ان سے دور کرتا تھا. یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس ایک مرتبہ انسان اپنے وجود کے ساتھ کرتا ہے. میرے اندر غیبت کی عادت ہے, دور کر دوں. میرے اندر غصے کی عادت ہے, دور کر دوں. میرے اندر بھڑکنے کی عادت ہے, دور کر دوں. میں ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنے میں اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہوں, دور کر دوں اس کو. جو برائیاں ہیں وہ دور کر دوں, اس کے بعد میں معاشرے میں ایک اچھائی پھیلانے کے قابل بن سکتا ہوں. یہ برائیاں دور کرنا دو وجوہات سے ضروری ہے. ایک اپنے علاج کے طور پر کہ میں اپنی زندگی کو سکون کی زندگی بنا سکوں, اور ایک دوسروں کی زندگی کو سکون بنا, پر سکون بنا سکوں. تیسری بات ایک اور بڑی اہم ہے کہ جس شخص کے اندر یہ بیماریاں ہوں گی یقیناً اس کی اولاد کو ضرور منتقل ہوں گی, یا ان لوگوں کو منتقل ہوں گی جس کے ساتھ اس کا قرب ہے, دانستہ یا نادانستہ. یعنی اولاد ہے, اگر والدین میں خدا نخواستہ ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں تو وہ ان کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہوں گی. اب یہ کیا ہو گیا, ایک عذاب جاری ہو گیا نا, جاری عذاب ہے کہ جو ادھر سے آیا والدین کی طرف سے ملا. اللہ نے کہا تھا اپنی اولاد کی تربیت کرو اچھے اصول و قواعد و ضوابط کے ذریعے, ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, خود اپنا علاج نہیں کیا, وہی بیماری آگے منتقل ہو گئی. جس طریقے سے ایک اچھے کام کا آگے ٹرانسفر کرنے سے اس کے ثواب اور اجر میں انسان کو حصہ ملتا ہے, ایک شخص نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے سے سکھا دیا, تلاوت سکھا دی, نماز پڑھنا سکھا دیا, نماز پہ لگا دیا, اب اس کی اولاد جب تک نماز پڑھتی رہے گی, قرآن پڑھتی رہے گی, یا وہ آگے کسی کو سکھائیں گے, تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی طریقے سے ایک بری عادت, ایک بری خصلت, ایک ایسی برائی جو ہمارے وجود کے اندر شامل ہو گئی اور اس کو ہم نے نوٹ نہیں کیا, خود سے دور نہیں کیا, اگر وہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں یا ہمارے قریبی دوستوں میں, عزیزوں میں کسی کے اندر منتقل ہو گئی, تو وہ بھی ہم بھی اس ہمارے بھی اس کا شیئر تو ظاہری بات ہے رہے گا نا, کہ ہماری وجہ سے وہ چیز آگے منتقل ہوئی ہے. تو ناظرین کرام, یہ تقویٰ, پرہیزگاری اور دینداری یہ کوئی ایسی غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے ہماری سول اور ہماری روح کے درجات بلند ہوتے ہیں. جو غیبت کرتا ہے, جو خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے, جو فریب کرتا ہے, جو دھوکہ دہی کرتا ہے, یہ چیزیں دنیاوی طور پہ, وقتی طور پہ فائدہ پہنچا دیں گی مے بی, لیکن آخرت میں جو عذاب انسان کے لیے اکٹھا کرتی ہیں وہ عذاب اتنا عظیم ہے کہ انسان کی اسے نجات پھر ممکن نہیں. ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے یہ اسپریچول ہماری ایکسرسائزز جو ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ سارا رول پلے کرتی ہیں جو انسان کی روح کو تقویت دیں اور ان برائیوں کو یقیناً ہم سے دور کریں. تو ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. چلتے ہیں اپنے کالر کی طرف. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
وعلیکم السلام سرکار, الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا.
جناب غیور عباس صاحب لوٹن سے.
حضور اس وقت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ذرا کچھ آپ کے حسن ظن کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے چند لمحات دیں تاکہ میں کچھ اپنے خیالات کا اضافہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, اور اس کو تخریبی نہ سمجھیں, تعمیری سمجھیں. یہ میں ایک بات کہنے والا ہوں.
یہ تو آپ کی باتوں کے اثر سے ہوگا, اگر اثر تعمیری ہوگا تو تعمیر ہے, میں کون ہوں؟ یہ تو عوام کے سامنے, لوگوں کے ناظرین کے سامنے آپ موجود ہیں.
بالکل, میں اصل میں ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ آپ نے ٹاپک آج بہت اچھا ماشاءاللہ رکھا ہے, اسلام, مسلمان اور حج. لیکن اس میں اگر ہم پہلے انسان لگا دیں, یہ میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں آپ کے اس پہ بھروسہ کرتا ہوں, غلط نہ سمجھیے گا. انسان, اسلام, مسلمان اور حج, اب یہ تین چار چیزیں ہو جائیں تو پہلے بیسیکلی اسلام ہے.
ہاں, تو پھر سے پہلے آدمی کیوں نہ لگائیں, آدمی بھی لگا دینا
جی. اچھا نہیں, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ روح, دو چیزیں انسان کی, روح اور جسم.
جی,
اب ہم بچپن میں سنتے چلے آئے تھے جیسی روح ویسے فرشتے.
جی,
آپ نے کہا کہ روح کا اثر جسم پر, جسم کا اثر روح پر ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ چیز جو دنیا آج کل امت محمدی اختلاف میں پھنسی ہوئی ہے, یہ امت واحدہ ہوتی, امت مختلفہ نہ ہوتی. مجھے ابھی میں خطبہ سن رہا تھا, حج کا خطبہ مفتی اعظم کا, انہوں نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں پہ بھروسہ نہ کریں, دوسروں پہ نہ کریں, اور تخریبی جو ہے اسلام میں حرام ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, بہت اچھی بات ہے, کیا ہمارے یہ مسلمان سو کال مسلمان یہ سب ایک ہی ویو بینڈ پر ہیں یا مختلف ہیں؟ کیونکہ حکمرانوں میں دیکھا یہ ہے کہ زیادہ طور پر وہ تو نہیں ہو پاتے. میں زیادہ تفصیل لے لوں گا. ایک کہوں گا, میں بحیثیت ایک معمولی انسان اور ممبر کے, اہل بیت کے ممبر کے یہ کہنے والا ہوں, میں دیکھتے دوسری مسئل یہ تھی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہمت کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کال کاٹتے نہیں ہیں. پچھلے پروگراموں میں میری ایک کال کو کاٹ دیا گیا, لوگوں نے بالکل سننے کی زحمت گوارا ہی نہیں کری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میرا وہ حق نہیں ہے جو آپ لوگوں کا حق ہے, یا جو ڈائریکٹران کا حق ہے, یا جو ٹرسٹی ہیں ان کا حق ہے, لیکن اتنا حق تو ضرور ہے کہ میں کم سے کم میری صحیح بات کو سن لیں. اگر وہ قابل اعتبار ہو تو اس کو کریں, ورنہ کال کاٹ جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے آپ نے ماشاءاللہ کبھی یہ کام نہیں کیا, میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ کے چینل نے دوسروں کی روش اختیار کرنی شروع کر دی ہے. میں یہی کہنا تھا, میں زیادہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بات غیبت میں آ جائے گی. جب پروگرام ہوگا انشاءاللہ انہی سے بات کروں گا. دعا میں یاد رکھیں, پروردگار ہماری روح کو صحیح طور پہ رکھے, کیونکہ یہ اللہ کی روح ہے, انسانی روح نہیں ہے. اللہ کی روح میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا, جسم غلط ہو سکتا ہے. خدا کرے ہم لوگ سیدھے راستے پر ہیں. بہت وقت لے لیا, امید ہے آپ اور سننے والے میرے اس کو برا نہ مانیں گے, ایک جاہلانہ بات کو نظر انداز کر دیں گے, اگر کوئی صحیح ہے تو اسے کریں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم نے تو آپ کی کال نہیں کاٹی, اور یہ بھی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا. ہم نے اپنی اس میں اگر کوئی کال کٹ آف ہو جائے تو بات الگ ہے, لیکن ہم کبھی کال کاٹتے نہیں ہیں, اور اس کو آپ نے نوٹ کیا, بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور وقت دیتے رہیں گے, اور یہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی آپ لوگوں کی آراء, خیالات, افکار اور سوچ کے زاویوں کو دنیا تک پہنچانا, اور ناظرین و سامعین کو کے تک آپ کی سوچ اور فکر کو پہنچانا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دین اسلام اور درست ہے, روح اگر ہے, میں تھوڑا سا ایک اس میں وہ کروں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ روح جو ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی روح ہے, تو جو اللہ کی روح ہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتی. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں چھوٹ دی ہے. اللہ نے کہا تمام مخلوقات مجبور ہے میری عبادت کریں, اے انسان تو اپنی مرضی سے میری عبادت کر. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا کہ میرے عبد بن جاؤ, کسی کو وہ کام نہیں کہا جاتا جو وہ آلریڈی ہوتا ہے. اگر ہم واقعاً اللہ کے عبد ہوتے تو اللہ کبھی نہیں کہتا میرے عبد بن جاؤ. ہم اللہ کے عبد نہیں ہیں, اور بننے اور نہ بننے دونوں پر اختیار رکھتے ہیں. ایک انسان اگر مثال کے طور پہ چائے لانے پہ اختیار نہیں رکھتا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ بھائی مجھے چائے لا دو. چائے اس کو کہوں گا جو لانے اور نہ لانے دونوں پر اختیار رکھتا ہو. اور اسی لیے انسان بھی, یہ جو کہا گیا کہ ہماری روح کو کے اوپر جسم کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں, تبھی گناہوں سے منع کیا گیا ہے کہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ, کیونکہ جب ہم گناہ کی طرف جائیں گے تو ہمارے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ انتہائی منفی اثرات ہوں گے. ان منفی اثرات سے بچانے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ گناہ کی طرف نہیں جاؤ. گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں, ہم غلط جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جسم مثال کے طور پہ, اب نشہ آور چیز ہے, مثال کے طور پہ شراب کو انسان جب پیتا ہے تو اس کے جسم پہ نشہ ہوتا ہے, لیکن اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طریقے سے روح کی جو ہوتی ہے, روح کی مضبوطی, وہ انسان کے جسم کی تکلیف کو رد کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی میں جب تیر لگا تھا تو کیا کہا گیا کہ جس وقت عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت نکال لینا. جب تو روح عبادت کی بلندیوں پر تھی اس وقت پھر انسان کا کیا تھا کہ جو روح کی بلندی تھی اس وقت پھر درد محسوس نہیں ہوتا تھا, اس وقت تکلیف محسوس نہیں ہوئی, اور وہ تیر نکال لیا گیا. تو ہماری اس بات کے اوپر خصوصی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم ہماری روح کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز ہمارا جسم پڑھتا ہے, اور لیکن ہمارے اثرات ہماری روح پر بھی مرتب ہوتے ہیں. روزہ ہم رکھتے ہیں, کا پیٹ رہتا ہے, لیکن ہماری روح کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ناظرین کرام, جو کلی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا جسم, ہمارا وجود ان تمام عبادات سے متاثر ہو کر تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کی منزلیں طے کرتا ہے، لیکن ہم مختلف علاقوں کی ثقافت سے بھی متاثر ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے ہم اس اگر جغرافیکلی دیکھیں تو اس زمین کرۂ ارض کے اوپر پوری زمین گول ہے، لیکن ہم جو ایشیا الگ ہوا ہے، بیچ میں سمندر آ گیا ہے، اور پھر افریقہ الگ ہوا ہے، یورپ الگ ہوا ہے، ان میں سے اگر پانی کو مائنس کر دیں اور پھر اگر ان کو قریب لائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جو خشکی کے علاقے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ جاتے ہیں۔ اگر خشکی کے علاقوں کو آپ لے لیں اور پانی والا ایسا کاغذ پہ ڈرا کر کے اس کو کاٹ لیں تو آپ دیکھیں گے خود بخود ایک گول چھوٹی بال کی صورت اختیار کر لیں گے اور بالکل گول دائرہ بن جائے گا وہ۔ یہ کیا ہے، یعنی وہ آپس میں میچ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اب ثقافتوں نے کیا کیا ہے کہ ایشیا کی ثقافت الگ ہے، ایشیا میں بھی مثال کے طور پہ چائنا کی طرف چلے جائیں یا اس فار ایسٹ کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ لوگوں کی ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کے انداز اور ان کی اچھائی اور برائی کے اثرات اور ہیں، ان کے انڈیا پاکستان وغیرہ کے افغانستان اور ان علاقوں میں اور ہیں، مڈل ایسٹ میں عرب علاقوں میں اور ہیں، یورپ میں اور ہیں، امریکہ میں اور ہیں، جو امریکن اوریجنل وہاں کے رہنے والے ہیں ریڈ انڈینز ان کے اور ہیں، کینیڈا کے اور ہیں، رشیا کے اور ہیں، سائبیریا، یعنی ہر علاقوں کے اپنی اپنی سوچ، فکر اور یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب دین اسلام جب تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری کی طرف بلاتا ہے تو یقیناً وہ ایک ایسی ثقافت کو بنا رہا ہے جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن ماضی میں کہ یہ دوریاں تھیں، ہماری لینگویجز الگ تھیں، ہماری زبانیں الگ تھیں، ہمارا کھانے پینے کے انداز الگ تھے، اب کیا ہو رہا ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، اب مطلب میڈیا جو ہے ابھی، یہ ہمارے پروگرامز، یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ انگلینڈ میں اردو کے پروگرام کرو گے اہل بیت کے نام پر اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ پروگرام کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا ابھی ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ثقافتیں قریب آ رہی ہیں، کھانے چائنیز کھانے کیا ہیں، تھائی کھانے کیا ہیں، ویسٹرن میڈیٹرینین کھانے کیا ہیں، انڈیا پاکستان کی ثقافت میں وہاں کے کھانے کیسے ہوتے ہیں، افغانی پلاؤ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اب ملتی چلی جا رہی ہیں، یہ آپس میں سوپ لے لے، کھانے لے لے، یہ ساری جس طرح کھانے مل رہے ہیں ویسے ثقافتیں بھی قریب آ رہی ہیں، مختلف قسم کی ثقافتیں، کلچرز قریب آتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھ رہے ہیں لوگ، لوگ سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ پرانے کلچر میں کون سی اچھی بات ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، میرے کلچر کی کیا بات ہے اس کو دوسروں کو پریزنٹ کیا جائے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ بھی، ان کے کلچرز بھی قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عبادات بھی قریب آتے جا رہے ہیں، ان کے رہن سہن کے انداز بھی قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ، میں امریکہ میں تھا سنوزے میں، تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ لوگوں پہ تھوڑے ناراض ہو رہے تھے، میں نے کہا مولانا صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں مولانا نبی عابدی صاحب، تو ہم نے پوچھا بھائی کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کہہ رہے مولانا دیکھیں انہوں لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا، یہ ایرانی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم چلیز نہیں کھاتے، یہ عربی لوگ تھے یہ کہہ رہے تھے چلیز نہیں کھاتے، ہمارے پاکستانی انڈین وغیرہ کہتے ہیں ہم مرچ مسالے کے بغیر کچھ کھانا نہیں، اب نظر نیاز تیار کرنے کے۔ میں نے وہاں پہ پوری کمیٹی کو بٹھا کے بڑی تگ و دو کی کہ جو بھی نیاز لے کر آئے گا، نظر نیاز وغیرہ لے کر آئے گا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے گا، دو ٹائپ کی ہوں گی، ایک ود آؤٹ چلیز ہوں گی، اسپائسی ہوں گی، نان اسپائسی ہوں گی، اور ایک اسپائسی ہوں گی۔ تو سارے لوگ بڑی مشکل سے راضی ہوئے، کتنا تگ و دو کرنی پڑی، کتنی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہتے ہیں اب وہ سلسلہ چل پڑا ہے، اب ان سپائسی اور نان سپائسی دونوں فوڈ آ رہے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو انڈین پاکستانی ہیں وہ نان سپائسی کی لائن میں کھڑے دیکھ رہا ہوں، اور جو وہ ہیں عرب ہیں وہ سپائسی میں۔ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی دیر کی، ہم اب عادی ہو گئے ہیں سپائسی فوڈ کے اور نان سپائسی فوڈ کے۔ تو کیا ہو رہا ہے، کلچرز قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کے قریب آنے سے وہ اپنی چیزوں میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، یہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دین اسلام نے اسی پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسی عبادت رکھی ہے جو 1400 سال سے ہمارے ساتھ ہے، جس کو ہم حج کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات آ گئی حج کے اوپر، یعنی یہ جتنا کلچر جو آج اکٹھا ہو رہا ہے اس کے لیے پہلے سے بندوبست کر دیا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ مسلمان عربوں میں بھی ہوں گے، ہند میں بھی ہوں گے، حجاز میں بھی ہوں گے، اور عجم میں بھی ہوں گے، فارس میں بھی ہوں گے، افغانستان میں بھی ہوں گے، رشین علاقوں میں بھی ہوں گے، یورپ میں بھی ہوں گے، امریکہ میں بھی ہوں گے، کینیڈا میں بھی ہوں گے، ان کے کلچرز الگ الگ ہوں گے، تو یہ تمام گلوب سے جب لوگ اکٹھے ہوں، جس طرح شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر جب حج کی عبادت کو انجام دیں گے تو ایک یونٹی بھی کریٹ ہوگی، ایک یونیفارمیٹی بھی کریٹ ہوگی، یعنی آپس میں یونیفارم ہو جائیں گے، ایک طرح کے ہو جائیں گے، ان کی سوچ اور فکر ایک طرح ہوگی، ان کے الگ الگ تجربات جو ہے نا وہ یہاں پر لا کر جب سینٹر میں رکھے جائیں گے تو ایک دوسرے کے تجربات سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے کلچر کو قریب لے کر آئیں گے، اور ایک گلوبل قسم کا نظام بنا دیا جائے گا جس میں تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری کو عروج حاصل ہوگا، جہاں علم کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے ہوں گے، جہاں عقل و شعور کی بنیاد پر، لاجک اور ریشنلٹی کی بنیاد پر وہاں پر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس قرب سے ایک ایسی یونیفارمیٹی اور یونیٹی کریٹ ہوگی جس سے انسان ایک بہترین ماحول پوری دنیا میں پیدا کر سکے گا۔ یہ حج کا ایک بنیادی ہم تصور سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے لیے حج اس دور میں بھی پوری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج تو حج بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، صرف یہاں پہ سرچ کرنا ہوتا ہے کون کون سے کاروان جا رہے ہیں، ان کاروان میں سب سے چیپسٹ کون سا ہے، ہم ادھر بھی پیسے بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں چیپسٹ کون سا ہے، اچھی اکوموڈیشن کون دے گا، اب تو فائیو سٹار ہوٹلز اور اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، اور ان چیزوں نے کیا کر دیا، حج کی اصلیت کو میں کہوں گا ماند کر دیا ہے۔ اور وہ ساحر لدھیانوی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں سنا دوں یا نہیں سناؤں، ساحر ناراض نہ ہو جائیں، ساحر لدھیانوی مرحوم، خدا ان کو اجر دے ان چیزوں کا جو انہوں نے تاج محل پہ لکھا تھا، اور بڑا اچھا، تاج محل کو لوگوں نے ایک محبت کا سمبل بنا دیا اور ہر کوئی تاج محل کی تعریف کرتا ہے، لیکن ساحر نے کیا لکھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ وہی کچھ کعبے کے ساتھ ہو رہا ہے، کعبے کو بھی ابھی بہت بڑے بڑے اسکائی اسکریپرس کے بیچ میں لا کر گھیر دیا گیا ہے، ابھی چاروں طرف جو پٹی بنائی گئی ہے گھومنے کے لیے، وہ طواف وغیرہ کے نام پر وہ جو پٹی بنا دی گئی ہے، وہ پٹی ایسی بن گئی ہے کہ اب وہ کعبہ اور غلاف کعبہ کا جو ایک خوبصورت روحانی منظر ہوا کرتا تھا اس کو آنکھیں ترس جائیں گی، وہیں پہ جا کر دیکھ سکیں گے، ورنہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور جو اس کے باہر جو شاپنگ مالز اور اس قسم کی چیزیں بن رہی ہیں، اور جو بڑی چیز ایک ماڈرنائزیشن کے نام پہ چیز بن رہی ہے، وہ ایسی چیز ہو جائے گی کہ انسان کا وہ جو اصلی تصور تھا مٹی کے قریب آنے کا، وہ دھول میں گھومتے ہوئے حج کرنا وہ کوئی اور چیز تھی، وہ مسجد نبوی کے گرد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا محلہ بنی ہاشم تھا، جو مسجد نبوی کے قریب ہوا کرتا تھا، اس کو کیا کر دیا، اس کو گرا کے انہوں نے وہاں پہ سنگ مرمر کی سلیں بچھا دی۔ یقیناً ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، وہ چیز ایک زمانے میں یزید نے کہا تھا کہ نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی آئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو رچایا گیا تھا۔ اس وقت بہت ساری ایسی نشانیاں موجود تھیں، صحابہ موجود تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ موجود تھیں، جن کی موجودگی میں وہ نعرہ بلند نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج وہ تمام چیزیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کسی اور یزید کے آنے کا دور ہے، کہ جب وہ یزید آئے گا تو وہ کہے گا کہ کوئی چیز نہیں، تو لوگ کہیں گے واقعی ابھی تو نشانیاں بھی کوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ ہمیں حج پہ جانے کا جب اتفاق ہوا تھا، اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کعبے کے قریب ہی ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ دس از اے پلیس آف نو ہسٹوریکل سگنیفیکینس، اور میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں جی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تھی تو اس گھر میں ہوئی تھی۔ ایک اور جگہ بتاتے تھے کہ یہ وہ جگہ تھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے بعد یہاں پر رہے تھے کافی عرصے تک، اور اس کی نشانی تھی، تو اس قسم کی تمام نشانیوں کو گرا دیا گیا۔ آج سوچیے ذرا کہ اگر انسان جائے وہاں پر اور مسجد نبوی میں جاتا، فرض کریں جاتا آج کے دور میں، اور یہ ڈیمولیشنز نہ ہوئی ہوتی ہیں، تو انسان کیا دیکھتا کہ مسجد نبوی میں جا رہا ہے، اس کے پاس محلہ بنی ہاشم ہے جہاں حضرت امیر حمزہ رہتے تھے، جہاں حضرت ابو طالب رہتے تھے، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ رہتی تھی، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رہتے تھے، اسی طریقے کی ہستیاں جہاں پہ رہتی تھیں، اس محلے میں اگر انسان جاتا وہ خوشبو محسوس نہ کرتا کیا انسان؟ کیا انسان کو سمجھ آتی کتنا لطف ہوتا اس چیز میں، اور کتنی اسپرچویلٹی ہوتی اس میں، کتنے روح پرور مناظر ہوتے اس چیز میں؟ اور کتنی روح کو تازگی ملتی، کتنا انسان اللہ کے قرب میں پہنچتا، اور یہی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو، کیونکہ یہ کیا شاعر اللہ ہیں، کیونکہ شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ شاعر اللہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر انسان کا شعور اسی کے ساتھ نہ ہو جائے، انسان کا شعور اللہ کی طرف چلا جائے، انسان کی سوچ اور فکر کے دائرے اللہ کی طرف جانے لگ جائے، وہ شاعر اللہ ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہوتی تو یقیناً انسان کی اسپریچویلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا بنسبت ان سونے کی دیواروں کے اور سونے کی دکانوں کے اور ان سنیارے کی دکانوں کے جو آج مسجد نبوی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اسپریچویلٹی ہم نے گوا دی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، ایک شارٹ بریک ہے نیوز کے لیے، اور دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت کیا تلاطم ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے حالات کیسے بدلتے چلے جا رہے ہیں، کبھی گراف اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، کبھی سیریا کے حالات بالکل ہوتے ہیں کہ بٹن دبانے کی دیر ہے، اور کبھی جناب دنیا کے حالات پھر ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ٹھنڈے ہوں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ اس وقت خون آشام بھیڑیے جو اسلحے سے لیس ہیں اور طرح طرح کے اسلحے سے، کیمیکل ویپن سے، نیوکلیئر ویپن سے لیس ہیں، اور صدیوں سے وہ تیاری کر رہے تھے، اور کئی کئی سالوں سے انہوں نے بہترین قسم کے ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس دنیا کو تباہی کے دھانے پہ نہ لے جائیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں، ملتے ہیں پھر دوبارہ ایک نیوز بریک کے بعد، فی الحال اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔